تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں, اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس کی عظمت و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ مبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارک مطہرہ رب العزت نے انہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا, اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سوانح کا تذکرہ کرتے ہوئے میں نے یہ بات کہی تھی کہ ایمان کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہوئے اور آپ کی سوانح پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے پیغمبر اس کائنات میں کس مقصد کے لیے مبعوث کیے گئے تھے. اس لیے کہ اگر دعوت رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہ ہو تو پھر باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سوانح پر گفتگو اس کا کوئی ماحصل نظر نہیں آتا. اصل بات یہ ہے کہ اس عظیم اور جلیل القدر پیغمبر کی ہستی کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات بھی جانی جائے کہ اس عظیم ترین شخصیت کو ان عظمتوں کا مالک کیوں کر بنایا گیا. اس لیے کہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تلک منصب نبوت و امامت میں سرفراز نہیں ہوئے تھے تب تلک آپ کی حیثیت دنیا میں ایک پاک باز انسان کی تھی, ایک ایسی شخصیت تھی جو ایک خاص سانچے میں ڈھلی ہوئی جس نے کبھی کسی کو دکھ نہ دیا ہو, کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو, کبھی کسی کا دل نہ دکھایا ہو, کبھی کسی پر ظلم اور ستم نہ ڈھایا ہو, کبھی کسی کی غیبت نہ کی ہو, کبھی کسی کی چگلی نہ کھائی ہو, کبھی کسی پہ تہمت اور الزام نہ لگایا ہو, کسی پر کبھی بہتان تراشی نہ کی ہو. اور جس شخصیت نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہ کی ہو, جس کے وعدے ہمیشہ پختہ اور سچے ہو, جس کی شراکت مسلمہ ہو, جس کی حیا کے چرچے ہو, جس کی وفا کے تذکرے ہو, یہ حیثیت تھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب نبوت اور رسالت پر سرفراز ہونے سے پہلے. اور جہاں تک آپ کی صورت کا تعلق ہے, غار حرا میں جبریل امین کی آمد سے پہلے بھی آپ انتہائی خوبصورت ہیں. لوگ آپ کے چہرہ مبارک کی طرف آنکھ بھر کے دیکھنے کی ضرورت نہ کر سکتے ہیں. آپ کی زلفیں, آپ کے رخسار, آپ کی بھویں, آپ کی آمد, آپ کی گفتار,
کی رفتار، یہ سب چیزیں نبوت کے ملنے سے پہلے بھی اسی قدر خوبصورت تھی جس قدر کے منصب نبوت پر سرفراز ہونے کے بعد حسین جمیل تھی. لیکن امامت اور نبوت کے منصب پر سرفراز ہونے کے بعد ایک ایسی چیز آپ کو عطا کی گئی جو پہلے آپ کے پاس موجود نہ تھی، اور مجھے اس بات پر ہمیشہ ہی تعجب ہوتا ہے کہ ہم رحمت گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہوئے، آپ کی یاد مناتے ہوئے ان چیزوں کا تو بہت ذکر کرتے ہیں جو پیغمبر اور نبی بننے سے پہلے آپ کے اندر موجود تھی، لیکن جس چیز نے آپ کو دنیا میں نمایاں اور ممتاز دیا اور جس کی وجہ سے آپ کائنات کی امامت کے منصب پر سرفراز ہوئے، ہم رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا تذکرہ کرتے ہوئے اس چیز کا کبھی تذکرہ نہیں کرتے. یہ حیرانگی کی بات ہے. آپ جتنی بھی سیرت کی مجلسوں میں شمولیت کر لیں، آپ کی یاد میں بتاتی ہوئی محفلوں میں شامل ہو لیں، آپ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے اور آپ کے ذکر کے جتنے جلسے ہیں ان کو سن لیں، آپ کو ان چیزوں کا ذکر تو ضرور ملے گا، یہ چیزیں تو آپ کے سننے میں ضرور آئیں گی جو منصب نبوت پر سرفراز ہونے سے پہلے بھی آپ کے پاس موجود تھی، لیکن وہ چیز جس نے آپ کو سید المرسلین بنایا، وہ فرمان جس نے امام بلد آدم ٹھہرایا، وہ پیغام جس کی وجہ سے آپ اولین اور آخرین کے تاجدار قرار پائے، اس کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت تھے نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی. آپ خوب سیرت تھے نبوت کے ملنے سے پیشتر بھی، رسالت کے ملنے کے بعد بھی. آپ پاک باز تھے وحی کے اترنے سے پہلے بھی، وحی کے اترنے کے بعد بھی. آپ با حیا با وفا صدق جود اور سخا کا پیکر تھے قرآن پاک کی آیات کے نزول سے پیشتر بھی اور بعد میں بھی. یہ ساری چیزیں بجا ہیں، ان کا تذکرہ بہت اچھا اور مومنوں کے لیے اس میں بہت درد، بہت سبق بڑا موئے گا. لیکن ہم نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے محمد ابن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنا دیا تھا؟ یہ سارے اوصاف جن کا ذکر ہم کرتے ہیں یہ محمد ابن عبداللہ کے اوصاف ہیں. لیکن وہ چیز کیا تھی جس نے ابن عبداللہ کو رسول اللہ بنا دیا؟ وہ پیغام تھا آسمان سے عطا کیا ہوا، وہ فرمان تھا جس کا اعلان نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اپنے تمام رشتہ داروں کو اور مکہ میں بسنے والے سارے قبیلوں کو مخاطب ہو کے کیا تھا. اور وہ پیغام تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. لوگو آؤ ایک اللہ کو پرستار بن جاؤ. یہ فرمان تھا جس نے ابن عبداللہ کو رسول اللہ بنایا تھا اور جس وجہ سے یقین مکہ خاتم النبیین اور سید المرسلین قرار پائے اس کا تذکرہ نہیں باقی ہر چیز کا تذکرہ ہوگی. اللہ کے بندو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قد و قامت کا تذکرہ آپ کی رفتار و مقدار کا ذکر آپ کے حسن و جمال کی باتیں آپ کی پاکیزگی اور طہارت کے واقعات یہ سارے ابن عبداللہ کے واقعات ہیں. لیکن اللہ کی توحید کا تذکرہ یہ رسول اللہ ہونے کی علامت ہے. یہ بات ہے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت. لیکن یہ بات چونکہ بڑی دشوار اور گراں گزرتی ہے ان لوگوں پر جن کی زندگیاں شرک کے سانچوں میں ڈھلی ہوئی ہیں, جن کے رگوں میں غیر اللہ کی عبادت رچی ہوئی ہے. اس لیے اس کا تذکرہ بڑا مشکل نظر آتا ہے. اور آپ تعجب کریں پہلے سارے تذکروں کی کفار مکہ کو بھی کوئی تکلیف نہ تھی. ان کو ان سے کوئی اختلاف نہ تھا. وہ بھی کہتے تھے یہ صادق الوعد ہے. انہوں نے لقب دے رکھا تھا امین کا. وہ کہتے تھے کہ ہم نے شرم و حیا کا کوئی پیٹر اس سے بڑا نہیں دیکھا ہے. یہ ان کی بات ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ نبی پاک اس قدر شرمیلے ہیں کہ کنواری لڑکیاں بھی اتنی شرمیلی نہیں ہوتی ہیں. یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے 40 سال کی طویل مدت میں کبھی آمنہ کے بیٹے کو جھوٹ بولتا ہوا نہیں دیکھا. یہ وہ کہتے تھے کہ مکہ کی سرزمین نے عبداللہ کے بیٹے سے زیادہ خوبصورت انسان کا چہرہ نہیں دیکھا. یہ وہ کہتے ہیں. یہ ساری باتیں تو وہ ہیں جن کو وہ لوگ بھی مانتے تھے جنہوں نے نبی پر پتھر پھینکے, نبی پر کوڑا اور کرکٹ کے ڈھیر پھینکے, نبی کے راستے میں کردے بچھائے, نبی کے لیے گفتگو کرنا مشکل بنا دی. وہ بات کہ سارے پتانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. حیرانگی کی بات ہے. آج ہم بھی ان باتوں کے ذکر کو تو بڑی سعادت کی بات سمجھتے ہیں جن کے تذکرے سے قریش اور کفار مکہ کو بھی تکلیف نہ ہوتی. اور وہ چیز جو انہیں گراں گزرتی تھی وہ ہمیں بھی بڑی گراں گزرتی. ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی سے کوئی اختلاف نہ تھا. آپس میں ایک دفعہ
دار الندوہ میں اجلاس ہوا، مکہ کے سارے نبی کے مخالف اکٹھے ہوئے، سارے چودھری مل کر بیٹھے، کہنے لگے کوئی ایسی چیز تلاش کرو جس سے محمد کریم کو بدنام کیا جا سکے۔ بڑے غور و فکر کے بعد سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ کیا تلاش کریں، ہمیں اس کے دامن پہ کوئی داغ نظر آتا ہی نہیں ہے۔ یہ بات اور ان کے ہاں بھی مسلمہ تھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے ان میں سے ایک ایک کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا ماذا تقول نفیہ، میرے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا ما جربنا کا الا صدقا، ہم تیرے بارے میں کیا کہیں، جب سے تجھے دیکھا ہے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ ان کی رائے ہے، ہم بھی سارا زور ان باتوں کے ذکر پہ لگاتے ہیں جو کفار کے درمیان بھی مسلمان ہیں، اور نبی کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کرنے کی ضرورت ہے تو اس اعلان کے بیان کرنے کی ضرورت ہے جس اعلان نے محمد ابن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ اعلان کیا تھا؟ قولوا لا الہ، کہو اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی نہ۔ وہ عرب سے الہ کا معنی اور مفہوم سمجھتے تھے، جانتے تھے الہ کس کو کہتے ہیں، اسی لیے ادھر آپ کی زبان اقدس سے بات نکلی، ادھر تعریفیں کرنے والے نبی کو گالیاں دینے لگے، سگا چکا اپنے باپ کا سگا بھائی سب سے پہلے بولا تبل لکا یا محمد، الحاظ سے بات آنا معاذ اللہ ہے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے تو مر جائے، کیا تو نے ہمیں اس بات کے لیے بلایا؟ سیرت کے ان پہلوؤں سے کوئی اختلاف نہیں، کسی بات سے کوئی تکلیف نہیں، کسی بات سے کوئی جھگڑا نہیں، جھگڑا پیدا ہوا تو لا الہ الا اللہ کہنے پڑوں، کیوں انہیں معلوم تھا کہ الہ اس کو کہتے ہیں جو نفع نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے، الہ اس کو کہتے ہیں جو موت و حیات کا مالک ہوتا ہے، الہ اس کو کہتے ہیں کہ رزق دینا اور رزق لینا کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، الہ اس کو کہتے ہیں جو قاضی الحاجات ہوتا ہے، حال المشکلات ہوتا ہے۔ جان تک اس لیے صرف اتنی سی بات پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ خبر رکھتا ہوں، اور آج بھی بات ہوئی ہے، کسی کو نبی کے خوبصورت کہنے پر کوئی اعتراض نہیں، نبی کی سچائی کے تذکرے پر کوئی اختلاف نہیں، نبی کی خوشبوداری پر کوئی اختلاف نہیں، اختلاف ہے تو اس فرمان خدا پر ہے جس فرمان نے نبی کائنات کو رسالت کے منصب پر سرفراز کیا تھا۔ کیوں؟ اس اعلان سے وہ دکانداریاں ٹوٹتی ہیں جنہیں لوگوں کو لوٹنے کے لیے استوار کر رکھا، روٹی اس میں چوٹ پڑتی ہے، لوٹ کھسوٹ چھوڑنا پڑتی ہے، سستی جنت اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا پڑتی ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ کے ان چھوٹے خداؤں کی دکانوں کو بند کرنا پڑتا ہے. وہ دکانیں جو کافروں کے گھروں کے پاس نہیں بلکہ مومنوں کے محلوں میں کھلی ہوئی ہیں. اللہ کے گھر بے آواز مسجد مرسی یہاں ہے کہ نمازی در ہے، اور غیر اللہ کے اڈے آواز کیونکہ ان میں ایک دن کی حاضری سے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ. بدقسمتی سے آج مسلمانوں کے لیے بھی اتنا ہی ناخوشگوار بن گیا ہے جتنا کل تک غیر مسلموں کے لیے ناخوشگوار تھا. لا الہ الا اللہ کی شرط حکمران بھی اس کو برداشت نہیں کرتے، پیر فقیر بھی اس کو برداشت نہیں کرتے، ملا اور خطیب بھی اس کو برداشت نہیں کرتے. کیوں کہ لا الہ الا اللہ کی ضرب کے بعد غیر خدا کے اڈے قائم نہیں رہتے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا اختلاف جو 13 برس تک جاری رہا اور پھر آپ کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی آج تک جاری ہے، وہ صرف لا الہ الا اللہ کی وجہ سے. اور وہ محمد الرسول اللہ ماننے کے لیے تیار تھے. قرآن کہتا ہے، قرآن وہ محمد الرسول اللہ ماننے کے لیے لا الہ الا اللہ نہیں مانتے تھے. یہ مشکل تھا ماننا. یہ کلام مجید 7 پارا اللہ کا ارشاد، وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. اے میرے نبی، ہم جانتے ہیں یہ تیری تکذیب نہیں کرتے، رب کی توحید ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تجھ کو ماننے کے لیے تیار. وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، لفظی ترجمہ. اور البتہ تحقیق، ہم جانتے ہیں یہ تیری تکذیب نہیں کرتے، تجھ کو نہیں جھٹلاتے. لیکن تکلیف ہے اللہ کی توحید کے بارے میں، یہ بڑا مشکل کام ہے. اللہ کی توحید مان لے، ان چھوٹے چھوٹے خداؤں کو کیا کریں جن کو ہم نے آستینوں میں پال رکھا. سارا اختلاف اس اعلان اور اس فرمان پر تھا جس فرمان کے ذریعے ابن عبداللہ رسول اللہ بنائے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم.
حیرانگی کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بادشاہ کی یاد میں دل مناتا ہے تو بادشاہ ہم سے کو محبت کا اظہار کرے،
لیکن اس فرمان کو یاد کرنا اس کے لیے تکلیف دہ ہو جائے جس فرمان کی روح سے بادشاہ کی بادشاہت وجود میں آئی تھی.
یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کی علامت ہے.
یہ محبت کی علامت ہے کہ رسول سے تو پیار ہے اور جس فرمان کی روح سے رسالت ملی ہے اس سے دشمنی ہے. لوگوں یاد رکھو کائنات کے اندر کسی چیز کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اللہ کی توحید کی اہمیت. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 13 برس تک اسی ایک اعلان کو بار بار اپنی قوم کے سامنے دہرایا. دوسری کسی بات کا تذکرہ نہیں کیا. 13 سال تک قوم کو ایک ہی طرح دیتے رہے قولوا لا الہ الا اللہ. لوگوں غیر اللہ کے سامنے سر جھکانے سے بعد آ جاؤ. اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھولی پھیلانے سے رک جاؤ. خدا کے سوا کسی کو مالک و مختار نہ سمجھو. موت و حیات کا مالک مانو تو اکیلے اللہ کو مانو. نفع و نقصان اکیلے. اور جب یہ عقیدہ پختہ ہو جائے گا پھر سوال بھی کرو گے تو اکیلے اللہ سے کرو گے. جب اس کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں تو سوال دوسرے سے کیسے کیا جائے. آج بدقسمتی کی بات ہے کہ جس ایک سبق کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس تک دہرایا تھا اسی سبق کو آپ کی قوم فراموش کر رہی. آج مسلمانوں کی حالت دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارے اختیارات اوروں کے پاس ہیں, رب کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا. اور یاروں نے تو کہہ بھی دیا ہے اللہ کے پلے میں تو عید کے سوا ہے کیا, کچھ بھی نہیں. معاذ اللہ, اللہ کو ہم نے بالکل معطل کر کے. اور خداوند عالم نے کیا کہا, ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اے میرے پیغمبر, ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ان کو ایک ہی پیغام دے کر بھیجا اور وہ پیغام یہ تھا کہ اللہ کے سوا رب کوئی نہیں ہے اور کوئی پیغام. ما ارسلنا من قبلک. اور پھر اللہ نے ایک ایک کا نام لے کے بتلایا. فرمایا ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا, ان کا پیغام بھی یہی تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو. والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ہم نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا, ان کا پیغام بھی یہی تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش کرنا جائے گا. الى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ہم نے قوم ثمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا, ان کا پیغام بھی یہی تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش کرنا جائے گا. والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ہم نے تسبیح مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا, ان کا پیغام بھی یہی تھا کہ اللہ سے سوا کسی کی طرف تک جائے. خود اپنے آخری نبی کا تذکرہ کیا.